سوره فاتحه تلاوت فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. معبود اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم.
ذكرنا بجگا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بجگا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اپنی صفت حکمت کے تحت اس دنیا کی کسی چیز کو کسی مخلوق کو بے ہدف خلق نہیں کیا ہے, اور چونکہ انسان اشرف مخلوقات ہے, تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بافضیلت ہے, تو اگر تمام مخلوقات کا کوئی ہدف ہے تو اس نے انسان کا ہدف اعلیٰ ترین ہدف خلق کیا ہے. اور یہ جو کچھ انجام پایا ہے انبیاء کے ذریعے سے, آئمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے, ان کے ماننے والوں کی بیش بہا قربانیوں کے ذریعے سے, تمام کا تمام اس اعلیٰ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے تھا. یہاں پر بنیادی چیزیں کئی پیش آتی ہیں, وہ یہ کہ وہ اعلیٰ ہدف کیا ہے جس تک پہنچانے کے لیے تمام لوگ تشریف لائے, اور ان تمام لوگوں نے قربانیاں دیں, اور انہی سلسلوں کے اندر خدا تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے غیر معصومین کے اندر بھی ایسی شخصیتیں آتی رہیں کہ جن کی قربانیوں کے ذریعے سے, جن کی شخصیتوں کے ذریعے سے اللہ کی ہدایت کا پیغام پہنچتا رہا. بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ پورے دنیا اسلام کے اندر گزشتہ 100 سال کے اندر کوئی شخصیت اس عظیم مرتبے پر فائز نہیں ہو پائی جس شخصیت کے نام کی خاطر میں اور آپ یہاں پر اس وقت موجود ہیں. دشمنوں کا اعتراف بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ جنہوں نے اس شخصیت کو کم سے کم 100 سال کے اندر مؤثر ترین شخصیت قرار دیا, اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی وفات کے لگ بھگ 19 سال گزر جانے کے باوجود ابھی بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کی شخصیت ظاہر ہونا شروع ہو رہی ہے. جب انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا تو ایک موقع پر ان کے دشمنوں نے پوچھا کہ آپ کے ماننے والے کہاں ہیں، آپ کے چاہنے والے کہاں ہیں؟ تو ان کا مشہور و معروف جملہ تھا کہ ابھی یا تو شکم مادر میں ہے یا ماؤں کی گودوں میں ہے. اس تقریر کے لیے جب میں سوچ رہا تھا تو میرے سمجھ میں یہ آیا کہ جب ان کی وفات ہوئی اور کوئی ان سے پوچھتا کہ اے خمینی، تمہارے ماننے والے کہاں ہیں، تمہارے چاہنے والے کہاں ہیں، تو وہ اس وقت بھی یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ابھی بھی شکم مادر میں ہے یا ماؤں کی گودوں کے اندر. یوں لگتا ہے جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے پہلو ان کی شخصیت کے سامنے آ رہے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کی اصالت لوگوں کے سامنے ثابت ہو رہی ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اور ہم اس اعتبار سے خوش قسمت قرار پاتے ہیں کہ ہم نے کم سے کم ان کی شخصیت کے یا تو براہ راست اثر میں کچھ کام انجام دیے ہیں یا اس کی بالواسطہ تاثیر کے اندر کچھ کام انجام دیے ہیں. یہ خالق متعالیٰ کا ایک وعدہ ہے انسانوں کے ساتھ کہ جو پاکیزگی کو حاصل کریں گے ان کی شخصیت خود فعال شخصیت میں تبدیل ہو جائے گی، وہ فعال ہو جائیں گے، محرک ہو جائیں گے، اور محرک ہونے کی وجہ سے چیزوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھیں گے، چیزوں کو تبدیل کر پائیں گے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں اور آپ چاہیں بھی تو شاید تبدیل نہ کر سکیں اور وہ کسی پاکیزہ شخص کے اثر میں تبدیل ہو جائے. بہرحال امام خمینی کی شخصیت اس قسم کی ایک شخصیت ہے. ہمارا ارادہ آج کی اس مجلس کے عنوان سے یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ ان کی شخصیت کا اصلی جوہر کیا ہے. ہم لوگ 19 سال کے فاصلے پر ہیں ان کی شخصیت سے، اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، 19 سال کا فاصلہ ہو چکا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی بھی تڑپ ضرور موجود ہے کہ ہم ان سے استفادہ کریں، ہم ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. زیادہ آج بھی میں اور آپ جب ان ویڈیو کلپس کو دیکھتے ہیں جس کے اندر جب میں غفیر نعرے لگا رہا ہوتا ہے روح منی خمینی مشکنی خمینی، تو دل چاہنے لگتا ہے کاش ہم بھی اس کے درمیان ہوتے، ہم بھی یہ نعرہ لگا رہے ہوتے. اس قسم کی جذابیت ہے ان کی شخصیت کے اندر. اچھا، یہ بات بھی عجیب تھی کہ وہ ایران میں رہ رہے تھے اور ان کا لہجہ ایرانی نہیں تھا، ان کا لہجہ افغانی تھا. ایرانی اپنی زبان کے اوپر بہت ناز کرتے ہیں، وہ فارسی زبان کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ان کے نزدیک لہجے کی بہت اہمیت ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایران میں رہنے والا افغان لہجے میں بولنے والا، اس کے باوجود ایرانی قوم مر رہی تھی ان کے اوپر. یہ تو ایرانی قوم کا تذکرہ تھا. دنیا کا کون سا ایسا چپا نہیں ہوگا جہاں پر ان کے چاہنے والے نہیں پہنچے. لہذا آپ اور میں ایک عجیب و غریب تاثیر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. کیوں ایسا ہو گیا اور کیسے ایسا ہو گیا کہ ایک فرد اتنے لوگوں کو متاثر کر گیا، اپنے زمانے میں بھی اور اپنی موت کے بعد. اور اگر ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ انہوں نے کیسے متاثر کیا، کس چیز سے متاثر کیا، تب اگلا سوال میرے اور آپ کے سامنے آئے گا کہ ہم اس تاثیر کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. اب یہاں پر مقدمتاً ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، مجھے کہ معمولاً اتنی عظیم شخصیتوں کے ساتھ ایک ظلم معاشرہ خود بخود کرتا ہے اور وہ ان لوگوں کو نہ سمجھ کے کرنا ہے. مثلاً انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیے، آپ واضح طور پر دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو ان کے زمانے میں نہیں سمجھا لوگوں نے، لوگ نہیں سمجھ پائے حضرت ابراہیم کی ذات کیا ذات ہے. تو قرآن کریم اگر نہ آتا تو تورات اور انجیل نے حضرت ابراہیم کی شخصیت کو نسخ کر دیا تھا، حضرت ابراہیم کی شخصیت نسخ ہو گئی تھی اگر قرآن کریم نہ آتا. قرآن کریم آیا، اس نے کہا کہ ابراہیم امت تھے، ابراہیم اللہ کی بندگی میں کہاں پر پائز تھے، خدا تعالیٰ نے ان کے جو ملکوت کے شہودات تھے ان کو تمثیلی بیان کے اندر چاند سورج ستاروں کی شکل میں بیان کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم تو ان شہودات کو جب بیان کیا تو حضرت ابراہیم کی شخصیت کھل کر سامنے آئی. یا ان کا وہ خالقیت کا تجربہ کہ پروردگار تو کیسے خلق کرتا ہے، اس کے بعد خدا تعالیٰ ان کو خالقیت عنایت کروائی. یہ سب چیزیں قرآن نے بیان کی، قرآن نہیں ہوتا تو لوگ حضرت ابراہیم کو نہیں سمجھ سکتے تھے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی پیش آیا، کتنے لوگ امیر المومنین کی ذات مقدس کو ان کے زمانے میں سمجھ سکے. مفتی بھر لوگ وہ بھی وہ لوگ تھے جو بےچارے جانے مثال کر گئے، اور اس کے بعد پھر معاشرہ خالی رہ گیا، امیر المومنین کی شخصیت کو سمجھنے والے ختم ہو گئے.
یہاں تک کہ 100 سال تک لگ بھگ 60 سال تک یقینا امیر المومنین کی شخصیت کے اوپر لان تان ہوتا رہا ممبروں کے ساتھ, اور کوئی بولنے والا نہیں تھا, جو بولنے والا تھا مارا جاتا تھا. یہ ظلم ہمیشہ خاندان اہلِ کے ساتھ پیش آیا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ان کے راستے پہ چلا اس کے ساتھ یہی مشکل پیش آئی, خاص کر پاکستان کے معاشرے میں, خاص کر پاکستان کے معاشرے میں. شاید موضوع سے بہت زیادہ متعلق نہ ہو لیکن میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان میں ظلم کیا ہوا ہے ان کی شخصیت کے ساتھ. اچھا, ایران میں پھر ان کو سمجھنے والے لوگ موجود تھے, ان کے جوہر کو جب میں بیان کروں گا تو میں آسانی سے کہہ پاؤں گا اس بات کو کہ وہ جس ماحول میں وہ ظاہر ہو رہے تھے یقیناً بہت سارے لوگ ایسے موجود تھے جو ان کی شخصیت کو سمجھ رہے تھے. مثال کے طور پر عرفا موجود تھے, مثلاً فرض فرمائیے ابھی میں اور آپ آیت اللہ بہجت کو جانتے ہیں, آیت اللہ بہجت ان کے زمانے میں موجود تھے, آیت اللہ حسن زادہ عملی کو جانتے ہیں, آیت اللہ حسین مظاہری کو جانتے ہیں, ان کے شاگردوں کے برابر تھے, آیت اللہ جوادی عملی کو جانتے ہیں, شاید براہ راست شاگرد نہ ہوں لیکن شاگردوں کے ہم سطح. اسی طریقے سے آیت اللہ طبع طبع موجود تھے جو امام خمینی کے شاید شاگرد نہیں تھے لیکن برابری کے اندر موجود تھے, ان کی برابری میں موجود تھے, آیت اللہ جوادی عملی شاگردوں کی برابری میں موجود تھے. یہ عظیم الشان شخصیتیں امام خمینی کے اطراف میں موجود تھیں جنہوں نے ان کی شخصیت کو پہچان لیا تھا. جب ان کی شخصیت کو پہچانا, ان لوگوں نے لوگوں کو مدد دی امام کی شخصیت کو پہچاننے میں, یہ پہچان گئے تھے. آیت اللہ العظمیٰ آرہ کی ایک موقع پر ایک انٹرویو کے اندر امام خمینی کے بارے میں جملہ استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں زمانے کا بکا ہے. ہمارے پاس پوری تاریخ کے اندر چند لوگوں کو کہا گیا بکا, بہت زیادہ گریہ کرنے والے, مثلا امام شاہروں کا لقب ہے بکا, حضرت آدم کا لقب ہے بکا, بہت زیادہ گریا کرنے والے. جب آیت اللہ عثمان راکی سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ ان کی شخصیت کے بارے میں کیا فرمانا ہے, فرمایا بکا ہے زمانے کا, آج کے زمانے کا سب سے زیادہ گریا کرنے والا خمینی تھے. آیت اللہ راکی کو پہچان پائے نا. جب ان سے پوچھا گیا اور ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے, فرمایا ایک اور جملہ بولوں, جو کرتا ہے خدا کے لیے کرتا ہے, جو کچھ کرتا ہے خدا کے لیے کرتا ہے. کہاں امریکہ سے ٹکرائے, حکومت بنائی, ایرانی قوم کی حمایت کی, ان کو سرپرستی کی, رہبری کی, جو کچھ کیا خدا کے لیے کیا, بہت بڑی بات ہے. آیت اللہ العظمیٰ عراقی جیسی شخصیت امام خمینی کے پیچھے کس طریقے سے حمایت کرنے لگی تب ایرانی قوم نے پہچانا کہ شخصیت کے اندر کچھ جوہر ہے. اچھا, وہاں پہ رشتے صاحب بے حساب شخصیتیں موجود تھیں جنہوں نے پہچان دیا تھا کہ ان کی یہ کون ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کس طریقے سے چل رہے ہیں. کچھ لوگ امتحان دیتے تھے, کچھ لوگ شعور میں دیکھتے تھے, کہیں اور دیکھتے تھے سمجھ جاتے تھے کیا شخصیت. لیکن اب ذرا تصور کیجیے اس زمانے میں امام کی شخصیت کا ذکر پاکستان میں ہونا شروع ہوا, کوئی ہے پہچاننے والا؟ ہم ابھی تقلید کے مفہوم سے آگاہ نہیں تھے, ہم نہیں جانتے تھے تقلید کیسے کہتے. یہاں اردو زبان میں اگر عرفان کے اوپر کوئی کتاب ڈھونڈتے ہیں, علم عرفان کے اوپر دو کتابیں نہیں ملتی ہیں, ممکن ہے قدیم لکھنؤ کے زمانے میں کسی نے لکھی ہوں گی جو ہم تک نہیں پہنچی ہوں, لیکن بہرحال ہمارے زمانے میں نہیں. سیر و سلوک کے اوپر کوئی ایک کتاب ڈھونڈنے کی کوئی شرط ایک کتاب بھی نہیں ملتی, تاریخ اسلام کے اوپر نہیں ملتی. اب مظلوم کے واقعہ کچھ نہیں تھا یہاں پر, جو کچھ تھا وہ بہت ہی سطحی, بہت ہی مناظراتی حد کے اندر چیزیں موجود تھیں جو اس زمانے کے علماء نے اس زمانے کی ضرورتوں کے مطابق تحریر کی. اچھا, ان کی شخصیت کو کوئی پہچاننے والا یہاں پہ نہیں ہے. حوض علمیہ قوم پورا موجود تھا, مثلا 30,000 سے زیادہ شاگرد. یہاں پہ کیا صورت ہے, یہاں پر اس وقت تک یہ صورت حال ہے کہ 4,500 طالب علم ہیں پورے پاکستان کے اندر. اب ان 5,500 طالب علم کے اندر وہ جو پہلے دن شرکت کر رہا ہے وہ بھی شامل ہے, کیا اس کی سطح علمی ہے کہ امام خمینی کو پہچانے اور اس کے بعد ہمارے سامنے تعارف کروائے کہ یہ قوم ہے؟ کوئی بھی نہیں. لوگ اپنے اپنے جھمیلوں کے اندر مشغول تھے, اچانک ان کی شخصیت سامنے آ گئی پاکستان کے اندر, کچھ نے ساتھ دے دیا, وہ بھی اپنے نفسیاتی مسائل کے تحت کچھ نہیں سمجھ پائے, ساتھ نہیں دیا. جنہوں نے ساتھ دیا ان میں اکا دکا کچھ لوگ تھے جو واقع معرفت حاصل کر پا رہے تھے یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر. کچھ لوگ زمانے کی رو میں بہنے لگے, ہاں شیعہ حکومت ہے ساتھ دے دینا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا ابھرتی ہوئی تحریک ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا اس کے ذریعے جوانوں میں تبدیلی آتی ہے اس لیے اس کا ساتھ دینا چاہیے. کتنے لوگ ہوں گے جو واقعی امام خمینی کی شخصیت کو پہچانتے ہوں؟ عالم عجیب تھا یہاں پر. اس کے بعد اب ان کے نام پر چل نکلے لیکن کوئی یہ نہیں جانتا یہ ہیں کون, ان کا کارنامہ کیا ہے, انہوں نے کہا کیا ہے. لوگ تقریریں دیکھ دیکھ رہے ہیں. اب ذرا تصور فرمائیے 79 میں انقلاب آیا, اس زمانے میں تو ظاہر ٹیلی ویژن چینلز بھی اتنے نہیں تھے, میڈیا بھی بہت کمزور میڈیا تھا, کچھ کچھ باتیں یہاں پر آتی دین کی سمجھ میں آتا تھا. خمینی نام کر کے ایران کی حاکمیت چلا رہے ہیں, لوگ بہت چاہنے والے ہیں ان کے, اس پہ لوگ پسند کرتے تھے. جنگ کی وجہ سے بات بہت مشہور ہو گئی, لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ ہاں بھائی کچھ ہو رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ معجزات ظاہر ہونا شروع ہو گئے, آہستہ آہستہ ایرانی قوم کی کچھ برتریاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں, اس کے بارے میں کچھ معلومات آنے لگیں, اور وہ بھی بہت ابتدائی شکل میں. کس شکل میں آتی تھی ابتدائی معلومات؟ ابتدائی معلومات کیا آتی تھی؟ بس جنگ کے زمانے کی کوئی ویڈیو آئی ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کے ذریعے سے امام خمینی کو پہچاننے کی کوشش کرتے تھے. کوئی تالیفات, کوئی تقاریر, ان کی شخصیت کو کوئی پہچاننے والا نہیں, کچھ نہیں تھا. چند ویڈیو کلپس آ گئے, چند ویڈیو فلمز آ گئی, ان کے ذریعے سے لوگ سمجھتے تھے انقلاب کیا ہے. ظاہر ہے کہ ممکن نہیں تھا, ایسے بھی کوئی پہچان سکتا تھا. اب ہر ایک نے اپنے ذہن میں ایک تصوراتی ڈھانچہ بنا لیا امام خمینی کی شخصیت کا. کوئی سیاست کے اندر ان کی مہارت دیکھ رہا ہے, اچھا اب ان کی شخصیت کے پہلو بھی اتنے زیادہ تھے. مثلا جب وہ سیاست کے اندر آئے تو انہوں نے پوری ملت ایران کو متحد کر کے امریکہ جیسی طاقت کے سامنے کھڑا کر دیا. کچھ لوگ سمجھے یہ خمینی کا جوہر ہے سیاست, انہوں نے دیکھا پہلے علماء سیاست میں نہیں آتے تھے, یہ سیاست میں آئے, تو کیا ہوا ڈسٹنگوش کرنے کے لیے؟ کہا خمینی یعنی سیاست, اسلامی سیاست. اچھا یہ نعرہ بہت خوبصورت نعرہ ہے, اسلامی سیاست جو پہلے نہیں تھی, پہلے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا, لوگ اس کے پیچھے چلے کہ شاید یہ اصل چیز ہے. اب جو پاکستان کے اندر ہوا وہ یہ کہ اس مبہم تصور خمینی پر پیچھے چلنا شروع ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد اس مبہم تصور خمینی سے کچھ حاصل نہیں ہوا. اب سمجھ میں نہیں آئے کریں گے. یہ جو ہمارے سامنے ایک فینومینا ہے, بڑا عجیب فینومینا, مجھے کہ جو اہم ترین شخصیتیں 79 کے زمانے کی تھیں, جو معاشرے کے اندر متحرک تھے, اب کہاں ہیں؟ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پورے پاکستان میں گھوم جائیے, 79 کے زمانے کے متحرک افراد آج کل آپ کو کارخانوں اور بازاروں کے اندر ملیں گے. نہیں کوئی کام کرنے والا, کیوں نہیں سر, غائب کیوں ہو گئے؟ وہ اثر کیوں نہیں ملا ہمیں؟ 30 سال کام کیا ملا کر اس کے اوپر, کیوں نہیں وہ اثر ملا؟ 79 میں انقلاب آیا تھا, اب لگ بھگ 28 سال ہو رہے, اب کہیں جا کر کچھ اثرات نظر آنا شروع ہو رہے ہیں. اتنی دیر کیوں لگی ہمیں؟ ہمیں احساس یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کی شخصیت کو نہیں پہچانا. اچھا معذرت کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا ہوں, دشمنوں کو نہیں پہچانا تھا, بدقسمتی دوستوں نے بھی نہیں پہچانا, دوستوں نے بھی نہیں پہچانا. اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نہیں پہچانا؟ جب ان کے جوہر کو تذکرہ کروں گا تب آپ دیکھیے گا واقعہ نہیں پہچانا. اگر خمینی کا مطلب سیاست کی تبدیلی ہوتی تو سیاست کی تبدیلی بہت لوگوں نے کی تھی. ان کی سیاسی تبدیلی میں خاص بات کیا تھی؟ کئی دنیا کا پہلا انقلاب تھا جس کو ہم انقلاب لفظ کہتے ہیں سیاسی ڈکشنری کے اندر, یہ چوتھا ہے, کم سے کم کم از کم چوتھا انقلاب ہے, کوئی پہلا انقلاب نہیں. مثلا کیا آج سے پہلے کوئی عالم سیاست دان نہیں بنا؟ کتنے عالم مجھے معلوم ہے جو سیاست دان تھے. آیت اللہ کاشانی نے 1951 کے اندر پوری تحریک چلائی تھی, ڈاکٹر مصدق کی حکومت جو وہاں پر بنی تھی اسے آیت اللہ کاشانی کی حمایت سے بنی. آیت اللہ کاشانی نے حمایت کم کی, ڈاکٹر مصدق کی حکومت فوراً ختم ہو گئی. مرزا نوری جیسے لوگ 1909 میں سیاست دان تھے. بڑے بڑے علماء آخود و خراسانی جو آج کل حوض علمی قم کے اندر ان کی نفیس کتاب کفایہ پڑھائی جاتی ہے, مدبر اور سیاست دان تھے, عراق کے اندر تشریف فرما تھے, مرجع تھے, اور 1909 میں ایران میں جو انقلاب مشروطہ تعبیر کیا جاتا ہے اس کی رہبری فرما رہے تھے. راستے میں آتے ہوئے بیچ میں انتقال فرما گئے, ورنہ شاید آج ان کا نام 1909 کے زمانے سے بہت زیادہ مشہور ہوتا. 1909 کے زمانے میں, اس زمانے میں اسلامی سیاست کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی جس کو آج ہم ولایت فقیہ کے تصور کی ایک ابتدائی شکل قرار دے سکتے ہیں نظریاتی طور پر. آج کے دور کے پہلا سیاسی علم عالم نہیں ہے, کچھ اور ہے یہاں پر. اچھا ان کا جو سیاست کرنے کا انداز ہے وہ بھی سیاست دانوں والا نہیں ہے. ہر چیز میں ایک نئی چیز ہے. اقتصاد میں آتے ہیں ایک نئی طرح سے بولتے ہیں, سیاست میں آتے ہیں ایک اور طرح سے بولتے ہیں. اچھا آپ مجھ سے کوئی پوچھے مثلا ان کی اکنامکس کو, اگر کوئی کہے امام خمینی کے اقتصادی افکار, ان کو جمع کریں, کہیں کیپیٹلزم ہے سوشلزم ہے؟ نہ کیپیٹلزم ہے نہ سوشلزم. اسلامی اقتصاد تو پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اسلامی اقتصاد پہ پہلی کتاب شہید باقر الصدر نے تحریر فرمائی ہے, جبکہ امام خمینی کا انقلاب پتہ نہیں کب سے شروع ہو چکا تھا. تو یہ کیا ہے, یہ سب کچھ سیاسی تبدیلی کرتے ہیں, دشمن سے لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں, اس عالم میں لڑنے کھڑے ہوتے ہیں کہ خزانے کے اندر ایک مہینے کا پیسہ ہے, عراق سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے جس کے پاس پوری دنیا کی سپورٹ ہے, اسلحہ بنانے کی کوئی فیکٹری ان کے پاس نہیں ہے, اور اس سے لڑنے کھڑے ہو گئے جس کے پاس پوری دنیا کا اسلحہ ہے. مقابلہ کیا, 8 سال تک مقابلہ کیا, ڈٹ کے مقابلہ کیا. دشمن آتا تھا حملہ کرتا تھا تہران ایئرپورٹ کے اوپر, دشمن نے حملہ کیا تہران کے اندر فضائیہ کے ایئرپورٹ کے اوپر, جتنے جہاز کھڑے تھے کھڑے کھڑے ختم کر دیے. لوگوں نے کہا ایران کی فضائیہ کی بیک بون تو یہیں ٹوٹ گئی ہے, اب یہ جنگ کیا لڑیں گے. امام خمینی آئے 2 بجے ریڈیو پہ تقریر کی, کہا دشمن آیا کچھ پتھر برسا کے چل گیا, ہم خدا کے لیے کام کر رہے تھے اب تو خدا کے لیے کریں گے. ہلے بھی نہیں اپنی جگہ سے. کون سی سیاست ہے, یہ کون سی فوجی تدبیر ہے؟ یقین مانیے فوجی مدبرین جو ملٹری ایڈوائزر ہوتے تھے وہ سر پیٹتے رہتے تھے کر کیا رہے ہیں, کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا ہو رہا ہے, اور وہ کرتے تھے اپنا کام. یہ سب کا سب شروع کہاں سے ہے؟ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اگر ہم اقتصاد میں امام خمینی کے پیچھے چلیں گے شکست کھا لیں گے, اگر اس بنیادی عنصر کو ہاتھ میں نہیں لیا. سیاست میں ان کے پیچھے چلیں گے ہم شکست کھا جائیں گے, اگر اس بنیادی عنصر کو نہیں لیا. یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, 1987 کے لگ بھگ امریکہ اپنی شپس لے کر کویت کے پیٹرول آئل ٹینکرز کا تحفظ کرنے کے نام پر خلیج فارس کے اندر آیا. پہلی دفعہ 1987 میں امریکہ اپنے بڑے بڑے جنگی جہاز لے کر آیا کویت کے آئل ٹینکرز کے دفاع کے نام پر. جیسے ہی خلیج فارس کے اندر گھسا, امام خمینی کے پاس تمام لوگوں کے ایڈوائزرز کی, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, سب لوگوں کی کونسل تشکیل پائی, کہا کیا کریں, اب مکتوب موجود ہیں ساری چیزیں. کہا میں کہتا ہوں تمہاری میں تم لوگوں کی جگہ ہوتا حملہ کر دیتا, میں تم لوگوں کی جگہ ہوتا حملہ کر دیتا. کہا آغا صاحب ہم پہلے ہی عراق کے ساتھ بھیڑے ہوئے ہیں, اگر ہم نے امریکہ کے اوپر حملہ کیا امریکہ تو یہیں سیٹ بجا دے گا ہماری. آپ کہہ رہے ہوں گی شفٹ پر حملہ کریں پھر ہمیں چھوڑیں گے, پھر وہ بہت ماریں گے. کہا میں اگر تمہاری جگہ ہوتا حملہ کر دیتا, تم میری جگہ نہیں بن پا رہے تو کوئی ایک علیحدہ مسئلہ ہے. یہ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں ہم؟ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ان کے انتہائی نزدیک تھے, ان کے انتہائی نزدیک چلنے والے بھی بعض جگہ پر ان سے پیچھے رہ جاتے تھے, وہ جرات نہیں رکھ پاتے تھے. یہ کیوں ہوتا تھا؟ اچھا وہ جو اتنے نزدیک تھے وہ مشکل میں پھنس جاتے تھے. میرے اور آپ کے بارے میں کیا خیال ہے, مشکل کہاں پر ہے؟ یہ جو رہ جاتے ہیں وہ کیوں رہ جاتے ہیں؟ البتہ ان کے زمانے کے ان کے اپنے چاہنے والے تھے جو بخوبی ان کے ساتھ چل رہے تھے, ان کی فکر کو بھی سمجھتے تھے, ان کے افکار کو سمجھتے تھے, جانے دیتے تھے, قربانیاں کرتے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. ہم اور آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں ساری چیزیں؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ جو ان کا جوہر ہے شخصیت کا, اس کو ہم ابھی تک نہیں پکڑ پائے. اچھا اب سادہ لفظوں میں تو ہم سب سمجھ گئے ہیں, لیکن تفصیل کے ساتھ نہیں سمجھ پائیں. چند جملات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امام خمینی کی شخصیت کا اصلی جوہر کیا ہے؟ جوہر اصلی عنصر وہ میں نے اور آپ نے وہ نہیں لیا, شکست کھا جائیں گے. وہ لے لیا ہم ان کے راستے پر چل نکلیں گے, جیت ہماری ہے جس طرح ان کی جیت ہو گئی. کچھ لوگوں نے سمجھا ہے کہ وہ ایک فقیہ ہیں, فقہ علم فقہ کے ماہر ہیں, بلا شک و شبہ علم فقہ کے ماہر ہیں, مرجع تقلید ہے. علم فقہ کا ماہر نہیں ہوتا تو مرجع تقلید کہاں سے ہوتا؟ اب کتنے احمق قوم, ابھی چند دن پہلے ایک جگہ پہ گیا, وہاں پر کسی نے مجھے سوال لکھ کے بھیجا, کہا کہ ان کو تو آیت اللہ بھی اس لیے کہتے تھے کہ ان کے پھانسی لگنے کا خطرہ تھا, اس لیے نام کے آگے آیت اللہ لگا دیا تھا. جب پھانسی لگنے کا خطرہ بڑھا تھا اس سے پہلے تقلید شروع ہو چکی تھی, مرجع تقلید اس سے پہلے تھے. کون دیوانہ یہ باتیں کرے گا؟ لیکن جہالت کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی جاہل کھڑا ہوگا یہ بھی کہہ دے گا, تو اس نے کہہ دیا اور چار جاہل اس کے نزدیک جمع ہوگا, انہوں نے سن بھی لیا کہ ہاں بھی شاید صحیح کہہ رہا ہے. آیا فقہ ان کی شخصیت کی اساس ہے؟ ہمارے خیال میں نہیں. صرف فقہ نہیں, فقہ ہے, کوئی کام غیر فقہی نہیں کریں گے, کوئی کام غیر شرعی نہیں کریں گے, لیکن فقہ بنیاد نہیں ہے. سیاست ہے,
آئیں کہیں سیاست بنیاد ہے ان کی شخصیت کی. اصل اگر میں یہ کہوں نا کہ سیاست بنیاد ہے تو میرے سامنے 10 سوال اور اٹھ جائیں گے. انہوں نے 10 ایسے کام کیے ہیں جو سیاسی تدبیر میں بالکل غلط تھے لیکن مجھ پر بھی جیت گئے. کون سیاسی تدبیر میں اس جیسے فیصلے کرے گا جیسے انہوں نے کیے؟ نہ عراق سے جنگ لڑنا کوئی سیاسی تدبیر نظر آتی ہے. سب سے یعنی سیاسی اعتبار سے اگر کوئی کہنا سیاسی اعتبار سے جو انہوں نے سب سے بڑی غلطی کی وہ کون سی تھی جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئی, صرف چند مہینے لگے پھر سب کی سمجھ میں آ گئی, وہ سلمان رشدی کے خلاف قتل کا فتویٰ تھا. بہت بڑی جرات چاہیے تھی. درود بھیجے گا محمد وال محمد. اب ہوتے اس وقت ایران میں یورپی برادری نئے نئے ایران سے تعلقات بحال کر رہی تھی. ایران کی سیاسی اسٹریٹجی یہ تھی کہ یورپینز کے ساتھ مل جائیں گے, امریکنز کا مقابلہ کریں گے. امریکنز کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپ سے بڑھ کر کون مددگار مل سکتا تھا دنیا کے اندر؟ یہ پولیٹیکل ایڈوائزرز کی اسٹریٹجی تھی کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں یورپ کا ساتھ لینا ہے, امریکہ سے لڑنا ہے. ابھی تک بھی ایسا ہی ہے, ابھی تک بھی مین اسٹریٹجی یہی ہے صاحب. یہ اسٹریٹجی بالکل صحیح چل رہی تھی. یورپین برادری نئی نئی بنی تھی, 13 ممالک جمع ہوئے تھے, ان کی طاقت نئی نئی ظاہر ہو رہی تھی. اچانک سلمان رشدی کا معاملہ آ گیا. اس نے ایک ناول لکھا اور امام خمینی نے چند دن انتظار کرنے کے بعد فتویٰ دے دیا کہ اس کو قتل کرنا واجب ہے اور جو اس راہ میں مارا جائے شہید ہے. اب جو اس نے انہوں نے فتویٰ دیا, تمام یورپی برادری کھڑی ہو گئی, کہا نہیں یہ تو آزادی رائے کے خلاف ہے. جھوٹ بول رہے تھے, مکاری کر رہے تھے, لیکن کہا یہ کہ آزادی رائے کے خلاف ہے. امام خمینی کا میں نے فتویٰ دیا ہے, پیچھے نہیں ہٹوں گا. کہا نہیں پیچھے ہٹیں گے, سارے سفرا واپس بلا دیں گے, یورپی برادری سے تعلقات ختم ہو جائیں گے, آپ لڑے امریکہ لڑے, آپ جانے جو کرنا ہے کریں, کہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, سب بلا لو, جاؤ واپس جاؤ. صاحب مجھے وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے جس دن سارے سفرا نے اکٹھا 13 سفرا نے واپس جانا تھا. ایران انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر آئسولیٹڈ, گوشہ نشین, بالکل اکیلا. امام نے تقریر کی, ریڈیو پہ آئے, تقریر کی. لب لباب اس تقریر کا یہ تھا کہ لوگوں گھبراؤ نہیں, ہم نے ناموس رسالت کا دفاع کیا ہے, خدا ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. عظمت ہے ان کے کام کے اندر. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اہل سنت نے اس ایک قدم سے جتنا امام خمینی کو پہچانا ہے اس سے زیادہ کسی چیز سے نہیں پہچانا. اس سے پہلے تو مشہور تھا ایران عراق کی جنگ, شیعہ سنی کی جنگ. یہ جو امام خمینی کا قدم تھا, انہوں نے سلمان رشدی کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا, اس موقع پر سنیوں کی آنکھیں سب سے زیادہ کھلی کہ ارے ایک شیعہ فقیہ نبی کے ناموس کی حمایت میں اس حد تک آگے جاتا ہے کہ پوری دنیا کے سیاستدانوں سے ٹکرا جاتا ہے. اس فتوے کے جتنے الطاف الہیہ نازل ہوئے ہیں ایران کی قوم کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر, اسے ہم شمار بھی نہیں کر پائیں گے. نہ ہوتا یہ فتویٰ تو نہیں معلوم کیا کچھ ہو جاتا, لیکن کیا تھا, جرأت چاہیے تھی وہاں پر. یہ جرأت کہاں سے آئی, یہ بہادری کہاں سے ان کے اندر, یہ دیکھنے کس انداز سے. اب آئیے مثلا ایک اور باریک جگہ کے اوپر, آیا فلسفی ہونا اصلی وجہ ہے؟ فلسفی ہیں اس خاطر ایسا ہے, فلسفے کے ماہر ہیں, شاذ و نادر فقہا میں سے ہیں جو فلسفے میں اتنے اوپر تک گئے ہو. شاذ و نادر کوئی فقی ہوتا ہے, فقی یعنی ایک طرح سے مرجع تقلید ہے اور علم فلسفہ کے اندر اتنی اوپر پہنچا ہوا ہے. عالم یہ تھا, قوم کے اندر یہ عالم تھا, نجف بغیر کے تو چھوڑ دیجئے, قوم کے اندر یہ عالم تھا. اپنی ایک تقریر میں کہنے لگے میں فلسفہ بولتا تھا, فلسفہ پڑھاتا تھا, تو لوگ احمد خمینی میرے بیٹے کے پانی پیے ہوئے کٹورے کو پاک کرتے تھے کہ یہ نجس ہے, اس کا باپ بھی نجس ہے چونکہ فلسفہ بولتا ہے. تقریر میں بتایا گیا, کہنے لگا فیضیا میں احمد خمینی نے کھڑے ہو کے پانی پیا, لوگوں نے کٹورا پاک کیا, اس کا باپ فلسفہ کہتا ہے, یہ بھی نجس ہے, اس کا باپ بھی نجس ہے. آیا فلسفہ اصلی عنصر امام خمینی کی شخصیت کا؟ فلسفی پھر بہت ہے, بلا شک و شبہ فلسفی بہت. مثلا خود امام خمینی جس فلسفی سے سب سے زیادہ متاثر ہے وہ ملا صدرہ کی شخصیت ہے. ملا صدرہ سب سے زیادہ متاثر. آیا ملا صدرہ کے اندر بھی وہ کچھ ہے جو امام خمینی کی شخصیت میں نظر آتا ہے؟ نہیں دیکھ پائیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ اصلی مال کا ہے کہاں, ہم سے کیا مس ہو گیا ہے, اور وہ اصلی جوہر سمجھ میں آتا ہے وہ مس ہو گیا ہم سے.
اچھا ابھی تک ہم اس کو اس انداز میں کہہ رہے تھے, کہتے تھے ان کی معنویت, یہ جوہر. اب تک کہتے تھے ان کی معنویت جوہر ہے, لیکن یہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ معنویت جوہر ہوتی کیسے ہے. مثلا معنویت کیا ہے؟ اگر آپ کہیے معنویت یعنی نماز شب پڑھنا, تو پاکستان میں الحمدللہ صحیح ہے کہ کم ہوں گے لیکن پھر بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے, نماز شب پڑھنے والے بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ایسا نہیں کہ نماز شب پڑھنے والے نہیں ہیں, لیکن مشکل یہ ہے کہ کیا جو نماز شب پڑھنے والے ہیں وہ بن پا رہے ہیں جو خمینی بن گئے تھے, یہ پھر بھی نہیں ہو پا رہا. اب سوال یہ وہ ہے کیا مشکل جو ہم میں مشکل ہے اور انہوں نے اس کو حل کیا ہے. اب آپ کو جا کر ان کی کتابیں دیکھنی پڑیں. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور مشکل ہو گئی, بولیے کہ جب ہم نے کتابوں کی بات کی تو خلط جگہ سے شروع کیا. جب امام خمینی کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے کتابوں کی بات شروع کی تو غلط جگہ سے شروع کیا. مثلا ہم نے بیچ کو سب کو چھوڑ کر, ابتدا اور بیچ سب کو چھوڑ کر انتہا سے شروع کیا. کہاں سے؟ ان کی کتابیں ولایت فقیہ سے, اس جگہ سے شروع کیا, جبکہ وہ ان کے تمام افکار کا اختتام تھا. یعنی انتہا تھی جو سیاست میں ظاہر ہو رہی تھی. آپ پوچھیے ذرا, مثلا جب وہ عراق کے اندر تشریف لے گئے جلا وطن ہونے کے بعد, تو عمر کتنی تھی ان کی؟ 65 سال کے قریب تھی. 65 سال کے قریب پہلی کتاب کب لکھی تھی؟ 22 سال کی عمر میں. ہم نے وہ 22 سال والی کتاب پڑھی ہے آج تک؟ نہیں. 22 سے لے کے 65 تک جو کتابیں لکھی ہیں وہ پڑھی ہیں؟ نہیں. ہم نے 65 سال کی عمر میں آ کر انہوں نے ایک ولایت فقیہ لکھی جو اپنے زمانے کی سیاسی مشکلات کا ایک حل تھا, اس کو پکڑ لیا, اس کو لے کر سمجھا, آپ نے ساری چیز لے لی. نہیں بندے کہنے خدا, یہ تو ان کی عظیم الشان شخصیت کا 40 سال کے بعد ظاہر ہونے والے والا, وہ بھی صرف سیاسی مسائل کے اندر ایک عنصر ہے, اس کے پیچھے بہت کچھ موجود ہے, اسے کیوں نہیں لیا؟ اور چونکہ اس کو نہیں لیا تو اس کو بھی نہیں صحیح سمجھ پائے. سمجھ رہے ہیں سیاسی جھگڑا ہے؟ سیاسی جھگڑا نہیں ہے, پیچھے جا کے دیکھو ان کی شخصیت میں ہے کیا. اچھا کون کون سی کتابیں اس سے پہلے لکھی؟ اس سے پہلے بھی تو کچھ لکھا ہے نا. 22 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی کتاب لکھی ہے. وہ جو بیوقوف لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کا نام کیا گیا ہے آیت اللہ, اس لیے لگایا گیا تھا کہ مثلا ان کو پھانسی ہونے والی تھی, اگر آیت اللہ لگتا تو پھانسی سے بچ جاتے. یہ ساری داستان بتا رہے ہیں 63-64 سال کی عمر میں, جبکہ 22 سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھ چکے تھے. اور وہ جو 22 سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھی تھی, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ابھی بھی نماز کے اوپر اس پائے کی عارفانہ کتاب نہیں ہے ہمارے پاس. نماز کے اوپر اس پائے کی عارفانہ کتاب ہمارے پاس نہیں ہے جو انہوں نے 22 سال کی عمر میں لکھی تھی. اب ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے, مذاہب کہہ رہا ہوں, امام خمینی اچھے متعلم نہیں تھے, شاگرد اچھے نہیں تھے. کیوں؟ شاگرد بننے سے پہلے بہت کچھ سیکھ چکے تھے, اس کا مطلب شاگرد اچھے نہیں تھے. جو 22 سال کی عمر میں نماز کے اوپر وہ عارفانہ کتاب لکھ دے جس کا اس کے بعد اب تک کوئی بدیل نہیں آیا, اس کا مطلب ہے سیکھ کے نہیں بول رہا ہے, کہیں اور سے سیکھ کے بول رہا ہے, کچھ اور ہو رہا ہے یہاں پر. مدارس کے اندر نہیں سیکھا, اس کا مطلب مکاتب کے اندر نہیں سیکھا, اساتذہ سے نہیں سیکھا, کہیں اور سے سیکھا ہے. کمال جو ان کا ظاہر ہوتا ہے ان کے عرفان کے اندر ظاہر ہوتا ہے, اس عرفان کے اندر جو صرف نماز شب پر محدود نہیں ہے. ہم اور آپ نے نماز شب دیکھیے صرف. اب انصاف سے بتائیے گا, ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگوں نے آداب الصلاۃ پڑھی؟ کتنے لوگوں نے آداب الصلاۃ پڑھی؟ وہ جو بہت زیادہ سینہ کوٹتے رہتے ہیں امام خمینی کے نام پر, انہوں نے آداب الصلاۃ پڑھی؟ شخصیت امام سے کیا جانتے ہیں؟ دھیلے کے برابر بھی جانتے ہیں؟ جتنا نقصان امام خمینی کی شخصیت کو دشمنوں نے پہنچایا ہے, کم و بیش اتنا ہی شاید دوستوں نے بھی پہنچایا ہے. نہیں جانتے تھے, بولتے رہے. کس نے پڑھا؟ مثلا ہم نے اور آپ نے تقریرات اسفار پڑھی ہیں ان کی, جس سے ہم پہچان پائیں یہ کون ہے. اصل میری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم ملا صدر کی اسفار کھولنے کے بعد ان کی تقریرات کو کھول کے دیکھیں کہ اس نے کیا لکھا ہے. پھر ہم نے کیسے پہچانا امام خمینی کو؟ کہاں پہچانا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا نقص یہاں پر ہے, ہم ان کی شخصیت کو سمجھ ہی نہیں پائے. ایسا اپنے آپ سے پوچھے گا, کتنے لوگوں نے چہل حدیث کو سمجھا ہے؟ گھروں میں تو رکھی بھی ہوگی, پڑھنے کی کوشش بھی کی ہوگی,
کچھ لوگوں نے نہ سمجھتے ہوئے شاید اس کے 300-400 صفحے پڑھ بھی لیے ہوں. کتنے لوگوں نے سمجھا؟ نہیں سمجھے تو مجھے بتائیے اس شخصیت کو کیسے پہچانیں؟ کون ہے؟ اپنے آپ سے پوچھے گا. اچھا اگر کوئی شخصیت کو پہچاننا چاہے مارکا کس جگہ پر ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا واقعا. کس سبجیکٹ کے اندر جا کر ان کو اصل میں ڈھونڈے تو سمجھ میں آئے گا. شاید مجھے جو سمجھ میں آتا ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, شاید قیامت کے باب میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ اصلی مارکا ہے. ہم انہیں غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہیں. ان کی اگر کسی نے شناخت کرنی ہے, دیکھیے مجھے بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ مجھے 23 سال ہو گئے دینی طالب علم بنے ہوئے. اس 23 سال میں ایک مہینہ بھی امام خمینی کا معتقد ہوئے بغیر میں نے نہیں گزارا. میں جانتا ہوں اسی طریقے سے کہ جس دن سے میں نے تقلید شروع کی ہے اس دن سے لے کے آج تک اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری زندگی کیسی گزری. اب بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, مجھے نہیں لگتا ان کی شخصیت کا اصلی جوہر کہیں اور پر ہے. اس جگہ پر پہچاننے کی جگہ ہے. ماد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قیامت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے یوں احساس ہوا ہے کہ اگر کوئی اس چیپٹر کو پہچان جائے کہ انہوں نے قیامت کے بارے میں کیا کہا ہے, تب سمجھ میں آئے گا وہ شخصیت میں کہاں پہنچے. تب ان کا سارا نظام سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. بس قسمت ہی یہاں پر ہے کہ پورے پاکستان کے اندر شاید انگلیوں پر گننے کے قابل لوگ بھی نہیں جنہوں نے ان کو سمجھا. کہہ کیا رہے ہیں؟ یہ ہماری اصلی مشکل ہے. جن شخصیتوں پر ان کے یہ راز فاش ہو گئے انہوں نے مارکا کر دیا, انہوں نے کمال کر دیا. وہ لوگ کھل کے سامنے آ گئے کہ ہاں یہ شخصیت پائیدار ہے. اب آپ سوچیے آیت اللہ العظمیٰ عراقی اتنا دفاع کیوں کر رہے ہیں امام خمینی کا؟ آیت اللہ العظمیٰ عراقی کا میں کیوں حوالہ دے رہا ہوں؟ ان کو کہتے تھے استاد الفقہا. ان کے زمانے میں ان کے شاگرد مرجع تقلید بن گئے تھے. اس کے بعد وہ آتے تھے امام خمینی کی شخصیت کا دفاع کرتے تھے, اس طریقے سے بیان کرتے تھے. کس بزرگ کو لے لیجیے, کون سا بزرگ عارف ہے آج کے زمانے میں جو ان کی شخصیت کے سامنے سر نہیں جھکاتا؟ سلسلہ عجیب سلسلہ ہے ان کی شخصیت کے اندر. تو اس عرفان کو لے کر وہ چلے, اس عرفان کو اور شناخت کو جو انہوں نے قیامت اور آخرت کے بارے میں حاصل کی, اس ساری شناخت کو عجیب کام یہ کیا عوام الناس کی سطح پر لا کر بیان کر دیا. اچھا ایک کام کرنے کا یہ ہے, ان کی بہت ساری تقاریر ترجمہ ہوئی, بہت ساری تقاریر ترجمہ ہوئی, ان کی تقاریر کو پڑھیے تو آپ ایک عجیب بات احساس کریں گے. جو عرفاء اپنی کلاسوں کے اندر کہتے تھے وہ ریڈیو ٹی وی پر عوام کے سامنے بول دیتے تھے. مثلا ہم اب تک یہ کہتے تھے ان کے ہنر میں سے ایک ہنر یہ تھا کہ جو کتابیں کتاب خانوں کی زینت بنی ہوئی تھیں وہ انہوں نے وہاں سے نکال کر معاشرے کے اندر پیش کر دی. اب سمجھ میں آیا معاملہ کتابوں سے بڑھ کر ایک اور کام ہوا ہے. وہ افکار جو صرف عرفاء کے دماغ میں تھے انہوں نے لا کر عوام الناس کے سامنے رکھ دی. عوام الناس سمجھنے لگے یہاں ہو کیا رہا ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا یہ 17-17 اور 14-14 سال کے بچے شہید کیوں ہو رہے تھے؟ کیوں یہ کام ہو رہا تھا؟ اچھا میں نے خود ایک عارف سے سنا تھا, وہ یہ کہتے تھے کہنے لگے یہ جو بعض شہید بچے ہیں انہوں نے ایک ایک رات میں عرفاء کی دسیوں سال کی محنتوں کے برابر مقام حاصل کیے ایک ایک رات. ہم لوگ اس معاملے میں فقیر ہیں. اب تک امام خمینی کو نہیں پہچان پائے, اس معاملے میں فقیر ہیں. اور جب تک اس راستے کو طے نہیں کریں گے جو ابھی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس وقت تک ہم اس شخصیت کو نہیں پہچان پائیں گے اور ہماری مشکل اپنی جگہ پہ کھڑی رہے گی. ہم معاشرہ تبدیل نہیں کر پائیں گے اور وہ مسلسل اپنی شخصیت کے اثرات دکھاتے چلے جائیں گے. آپ کے اور میرے لیے فی الحال انتہائی ضروری قرار پائے گا ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا. نہ صرف ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں, ان کتابوں کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں. ان کتابوں کو سمجھتے ہوئے اس کائنات کے اندر انسان کا کردار اور یہ کہ انسان کو وہ کہاں تک پہنچتا دیکھنا چاہ رہے تھے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. امام خمینی اپنی تقاریر کے اندر ایک جملہ بہت استعمال کرتے ہیں, دیکھیں دنیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اچھا یہ طریقہ پہلے سے چلا آ رہا تھا, امیر المومنین نے نہجو بلاغہ میں دنیا کی بہت مذمت کی. بات کے لیے کیا کہتے ہیں یہ لوگ, بات میں کیا ہے, دنیا کی اتنی مذمت ہے, دنیا کے آگے کیا ہے, اور یہ سب کیا کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں, دنیا کی تو اتنی مذمت کرتے ہیں پھر دنیا کے بعد کے لیے کیا سوچا ہوا انہوں نے. یہ وہ مسنگ پیس ہے جو ہمیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. ہم سمجھتے ہیں اگر ان کی شخصیتوں کو دیکھیں تو ہمیں یوں لگتا ہے یہ لوگ دنیا کے لیے بات کر رہے ہیں, یہ دنیا کے لیے بات نہیں کر رہے, یہ کہیں اور کی تیاریاں کر رہے ہیں, ایک عالم کہیں اور بسا ہوا دیکھ رہے ہیں, اس بسے ہوئے عالم میں جیتنے کی تیاریاں کر رہے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے. ہم لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں دنیا کے اندر کچھ باتیں ہو رہی ہیں, اور جب تک یہ ادراک ہمیں حاصل نہیں ہو پائے گا کہ یہ کچھ اور ہو رہا ہے یہاں پر, وہ مانویت کے ساتھ کہیں اور دیکھ رہے ہیں اپنے عرفان کو استعمال کرتے ہوئے. آپ جائیں ان کی کتابوں کو ضرور پڑھیے, ممکن ہے شروع میں سمجھنے میں دقت پیش آئے, شروع میں سمجھنا دشوار ہو جائے, لیکن جتنا سمجھتے جائیں عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیے. اچھا یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ یہ سلسلہ بہت پرانا ہے, ان کے استاد, ان کے استاد کے استاد, اور یہ جو ساری ٹیم ان کے ساتھ چل رہی تھی, پھر خود امام خمینی کے شاگرد اپنے شہید مطہری کی طرح کے, یہ تمام لوگ ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں تب کوئی کام تشکیل پایا ہے. اگر ہم اور آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے بہت ساری شخصیتیں بنانی پڑیں گی, تب کہیں جا کر ہم اس مقام کو حاصل کر پائیں گے. ایک اور بات آپ کی خدمت میں, اس بات کے اوپر بہت زیادہ غور کیجیے گا, یہ جملہ مسترد ہے, یہ جو انہوں نے دشمنوں سے 1965 کے قریب کہا تھا کہ میرے حامی یا ماؤں کی گودوں میں ہیں یا ان کے شکم میں ہیں, انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا تھا؟ یہ اس وقت کہا تھا جب شاہ کے حکم پر ان کو قم سے دستگیر کیا, اسیر کیا تھا, قیدی بنایا تھا, تہران لے آئے تھے, تہران میں جیل میں رکھا ہوا تھا, جیل میں رکھا ہوا تھا, اور اس جیل کے اندر کوئی ان سے ملنے آیا ہے, کہا دیکھو خمینی ہم تم پکڑ کے لے آئے, تم جیل کے اندر ہو اور باہر کچھ نہیں ہو رہا, کوئی مظاہرہ وظاہرہ نہیں ہو رہا, کوئی تمہارے لیے نہیں تڑپ رہا. اچھا ہو رہے تھے, کم ہو رہے تھے, مظاہرے ہو رہے تھے, قوم کے اندر بھی ہو رہے تھے, تہران کے اندر بھی ہو رہے تھے, اتنے نہیں ہو رہے تھے کہ ملک تبدیل ہو جائے. عالم یہ تھا کہ مثلا شاہ کی فوج بھی نہیں آتی تھی, ایک آدھ جگہ فوج آئی, باقی یہ تھا کہ فائر بریگیڈ آتی تھی, وہ گرم پانی مارتی تھی تو لوگ چلے جاتے, بس مظاہرے اس حد میں ہو رہے تھے. ایک جگہ خونی مظاہرہ ہوا, ایک جگہ بہت بڑا مظاہرہ ہوا جہاں پر کئی 100 لوگ مارے گئے تھے, وہ گورنمنٹ نے چھپا لیا اسے. تو اس آدمی نے آ کر ان سے کہا کہ وہ تمہارے دوست کہاں ہیں, ہم تمہیں پکڑ کے لے آئے, تمہارے جیل کے اندر ہو, جب جائیں گے تمہیں قتل کر دیں گے, باہر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے جو حامی اور ناصر ہیں وہ یا شکم مادر میں یا ان کی گودوں میں. کیا کہنا چاہتے ہیں ان کو, کس نے کہا کہ بھائی اس طرح سے؟ اب یہ قانون سمجھ میں آتا ہے, اگر ایک نسل کی ہم تربیت کریں اگلی نسل تبدیلی لائے گی, اگر ایک نسل ہم نے تبدیل کر دی اگلی نسل جو قرین قیاس ہے کہ 15 سال لگائے گی وہ تبدیلی لائے گی. آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 2007 ہے, اگر کوئی اتنا مارکہ کر پایا کہ ان کی طرح اس نسل کو تبدیل کر گیا تب رزلٹ کب ملے گا؟ 2022. اب تک کا وقت لگ رہا ہے ہم نے اس پہلی نسل کی تربیت نہیں لگا دیا, کہ کب وہ وقت آتا کہ دوسری نسل تربیت پاتی. کیونکہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, کم از کم 28 سال ہو گئے ہمیں ان کا نام سنتے ہوئے, اور اس 28 سال کے اندر ابھی ہم ان کی کتابیں بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہوئے, اور ابھی دوستوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, دشمنوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا, جو نام سے ہی گھبرا رہے ہیں, وہ تو نام ہی سننا پسند نہیں کر رہے ہیں. ابھی دوستوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, دوستوں کا یہ عالم ہے کہ جو 28 سال سے ان کا نام سن رہے ہیں ابھی کتابیں نہیں پڑھے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ عالم ہے, یہ ہے ان کی شخصیت کی مظلومیت. اور اگر آپ کو یہ مظلومیت توڑنی ہے تو مجھے اور آپ کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا. خمینی کہنا بہت آسان ہے, وہ روح خمینی خمینی بوشکنی خمینی یہ سب کہہ دینا آسان ہے, لیکن جا کر روح میں ان کی طرح تربیت کروا دیں اور تزکیہ کروا دیں جو وہ چاہتے تھے کہ ہو. اب بتائیے کتنے, اب میدان خالی, اب کوئی نہیں ہے جو آئے. یہاں اگر ایک کلاس رکھی جائے جس میں ہر مہینے امام خمینی کی شخصیت کے مختلف اثرات پہ بات کریں, اس میں لوگ آ جائیں گے. اب ایک کلاس رکھیں جس میں ان کے اس عرفانی طرز زندگی کو اختیار کرنے کی طرف بات کی جائے اور لوگ عہد کریں یہاں کریں گے, اب کتنے لوگ آئیں گے؟ یہ مشکل ہے سر. کتابیں کوئی نہیں ہیں کہ کتابیں نہیں ہیں, نہیں, اب الحمدللہ اب تو سب اردو میں ترجمہ ہو گیا, ساری کتابیں اردو میں ترجمہ ہو گئی. آج آپ برسی منا رہے ہیں, اگلے سال پھر ایک برسی آئی, اس سے لے کر اگلی برسی تک میں اپنے آپ سے پوچھے گا میں نے ان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے کیا کیا. سب سے کہہ رہا ہوں, اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, اس پروگرام کے آرگنائزر سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں جو شرکت کرنے والے ہیں, ان سے بھی کہہ رہا ہوں جو سنیں گے بعد میں, سب سے کہہ رہا ہوں. ایک سال بعد اور گزر جانے دیجیے, 28 سال تو ویسے ہی گزر گئے نام نام سنتے ہوئے, اور ان کو فوت ہوئے گا 19 سال گزر گئے, اتنے سال اور گزر گئے, ایک سال اور گزر جائے گا, پھر اپنے آپ سے پوچھے گا ان کی شخصیت کو کتنا پہچانا, تب پوچھے گا کیا ہنر کیا. اور اگر میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ شخصیت کو کتنا پہچانا, نہیں کہہ رہا میں نے پہچانا, آپ کے ساتھ شریک ہوں اس معاملے کے اندر, ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے. جب تک مل کر کوشش نہیں کریں گے ایک عمل جب نہیں پائے گا. اور میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ کام آسان ہوتا تو ہمارے یہاں 28 سال پہلے انقلاب آ چکا ہوتا. غور کیجیے آپ, 28 سال ہو گئے سنتے ہوئے انقلاب, انقلابی جد و جہد, تحریک, کیوں موومنٹ کم ہے؟ یہ اصلی مشکل ہے ہماری, یہاں سے ہمیں شروع کرنا پڑے گا اور پھر وہ سارے پیرامیٹرز آہستہ آہستہ بننا شروع ہوں گے جس کے اندر رہتے ہوئے وہ تبدیلی آتی ہے. اور کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں, خمینی کے اندر بہت وسعت تھی, ہم چھوٹی صفات میں بھی ان کے نزدیک نہیں آ پا رہے ہیں. یہ تو جو اب تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ان کی شخصیت کی بڑی صفات کا عرض کیا, چھوٹی صفات میں بھی ان کے نزدیک نہیں آ رہے ہیں. ان کی شخصیت میں وسعت ہے, ان کی شخصیت میں انسان کے لیے احترام ہے. دیکھیں جب سیاست میں بات کرتے ہیں, اقتصاد میں بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ایک اصطلاح انہوں نے بنائی ہوئی تھی, جب بھی اقتصادی معاملات کی بات ہوتی تھی ایک جملہ بہت استعمال کرتے تھے, کہتے تھے پاور رہنے گان, ننگے پاؤں چلنے والے لوگ. حکومت کے اس بڑے بڑے ذمہ داروں سے تقریر کرتے ہوئے یہ جملہ بہت کہتے تھے, کہتے تھے تم سب لوگ ننگے پاؤں چلنے والوں کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھے ہو. تو ننگے پاؤں چلنے والے کیا مطلب, جن کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ پاؤں میں جوتی لے کے چل پائیں, کہتے تم پاور رہنے گان کی خدمت کے لیے, تمہاری سیاست ایسا نہ ہو کہ کسی اور کے لیے بننا شروع ہو جائے. ان صفتوں میں بھی ہم ان کے ساتھ نہیں آ پائے, اور جو اونچائی کے اوپر رہنے والی صفتیں تھیں ان کا تو ایک علیحدہ ہی تذکرہ تھا. حتیٰ ہم یہ بھی نہیں سمجھ پائے عشق اہل بیت خمینی کے اندر کس قسم کا ہے, یہ بھی نہیں سمجھ پائے. اس معاملے میں بالکل عوام الناس ہے, فلسفی ہیں, عارف ہیں, فقیہ ہیں, مورخ ہیں, محدث ہیں, بات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معاملے میں آتی ہے, بالکل عوام الناس, بالکل عوام الناس. کربلا میں سید الشہداء کے روضے میں کہیں چل رہے تھے, بڑھاپے کا عالم تھا, کوئی ولادت یا شہادت کی تاریخ تھی, لوگوں کا اشجام تھا, ہر روز کا دستور تھا نجف اشرف میں, ہر روز کا دستور تھا, آتے تھے امیر المومنین کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے تھے, ہر روز یہ کام کرتے تھے, چاہے برف برسے, چاہے بارش ہو, چاہے دھوپ ہو, کچھ بھی ہو, یہ ہر روز کا کام تھا. آتے تھے گھر سے, وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے امیر المومنین کے روضے کے سامنے, زیارت پڑھتے تھے, گھر واپس جاتے تھے. ایک دن آیا, کوئی ولادت شہادت کی دن تھا, اشتہام لگا ہوا تھا, کسی کو ساتھ نہیں لاتے تھے. ایک آدمی آگے آیا, آگے چل کر ان کے سامنے سے جگہ بنانے لگا, اس کو پیچھے سے ہاتھ مار کے کہا تم کیا کرو میرے سامنے, تو آج آپ جسمانی لحاظ سے کمزور ہیں, یہاں پہ رش بہت زیادہ ہے,
آپ یہاں پہ کچل جائیں گے اس طرح سے. کہا نہیں نہیں حرکتیں نہیں کرو, میں ایسے ہی چلتا ہوں, ہر روز ایسے ہی جاتا ہوں. اس نے پھر دوبارہ ان کی نظریں بچا کر کرنے کی کوشش کی, تھوڑی دیر کر کے پیچھے مڑ کے دیکھا, دیکھا وہ کسی اور راستے سے چلے گا. اتنے عوام الناس ہیں اس معاملے کے اندر. احمد خمینی کہتے ہیں برف بے تحاشا آ رہی تھی, بہت برف باری ہو رہی تھی, ساری سڑکوں کے اوپر برف جمی ہوئی تھی, چلتے وقت سلپ کر رہے تھے لوگ, سلپ کر کے گرتے تھے, کہیں نہ کہیں ہڈی ٹوٹ جاتی تھی, بوڑھوں کی ہڈیاں ویسی کمزور ہوتی. کہنے لگے مجھے ڈر لگا کہ میرے بابا اس عالم میں اگر پھر دوبارہ حرم کی طرف گئے گریں گے, کوئی نہ کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی, مہینے پڑے رہیں گے. تو ان کے سامنے آئے, کہنے لگے بابا آج کا کیا پروگرام ہے آپ کا؟ کام جو میں ہر روز کرتا ہوں وہی کروں گا, مجھے زیارت پڑھنے جانا ہے حرم تک. کہا کہ کیا امیر المومنین یہاں نہیں ہے؟ گھر تو نجف نہیں ہے, امیر المومنین یہاں نہیں ہے. فوراً کہنے لگے کہ احمد خمینی اس معاملے میں مجھے فلسفہ مت سکھاؤ, مجھے عوام رہنے دیں, مجھے حرم کے اندر جا کر زری کے سامنے کھڑوں کی زیارت پڑھنی, مجھے فلسفہ نہیں سکھاؤ کہ علی یہاں پر ہیں یا نہیں, مجھے وہاں جانا. اس معاملے میں عوام الناس ہم ابھی تک لوگوں سے اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ ہمیں واتم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. جو غلط کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے, ہم بھی کچھ غلطیاں کر رہے ہیں, ان کو کیوں نہیں اعتراف کر لیتے؟ نہ اب لب لباب عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, جرت کر کے عرض کر رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, نہ شخصیت کو پہچانا ہے, نہ کردار کو پہچانا ہے, نہ کردار پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے. اپنی اپنی انانیت کے بت بنا کر بیٹھے ہوئے خمینی خمینی چیخ رہے ہیں, اس سے خمینی زندہ ہوگا؟ اپنے کردار میں کچھ نہیں کرنا ہے اور چیخ چیخ کر عمل کرنا ہے, اس سے خمینی زندہ ہوگا؟ اس سے زندہ ہوتا ہوتا تو پوری دنیا میں انقلاب آ چکا ہوتا, اس سے زندہ نہیں ہوگا. پہلے خمینی کی طرح اپنے آپ کو مارنا پڑے گا, تب کہیں جا کے ان کا نام زندہ ہوگا. پہلے ان کی طرح اس تمام مراحل کو طے کرنا پڑے گا جو انہوں نے انتہائی کم سنی کے اندر طے کر لی. نہیں معلوم کن اساتذہ کی لطف و کرم کے ساتھ یہ کام انجام پایا, لیکن بہرحال وہ سب کچھ طے کرنا پڑے گا. نہیں طے کر پائے ہم لوگ بیچ میں رہ جائیں گے, جیسے کہ اب تک بیچ میں پڑے ہوئے. اور یہ ذمہ داری ان لوگوں کی انتہائی زیادہ ہے جو اپنے آپ کو خمینی کا عاشق کہہ رہے ہیں, ان کی ذمہ داری کم ہے جو خمینی کے دشمن بنے بیٹھے, یا جہالت کی وجہ سے یا اپنے ذات کی خباثت کی وجہ سے. ان کی ذمہ داری زیادہ ہے جو خمینی کے عاشق ہیں, کہ وہ ان کی شخصیت کو پہچانیں, ان کی جوہر کو پہچانیں, اس کو اپنی ذات کے اندر ایجاد کرنے کی کوشش کریں, اس کے بعد آئیں تو دیکھیں کہ خود بخود اثرات ظاہر ہونا شروع ہوں گے. البتہ بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک خاص وقت تک کوئی کچھ نہ کرے, یہ سب کام ساتھ انجام پائیں. لیکن اگر 20 سال گزر جائیں کوئی ترقی احساس نہیں کریں اپنی ذات کے اندر, اس کا مطلب دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو بھی, خمینی کے نام کو بھی, اس کا مطلب غلط ہو رہا ہے سب کچھ, کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے. اور شروع کرنے کے لیے بہت اچھی جگہ حب اہل بیت اطہار علیہ السلام, جو ان کی شخصیت کا خاصہ ہے, ان کی شخصیت کا خاصہ ہے. جب مصطفیٰ خمینی کی شہادت ہوئی عراق کے اندر تو لوگ ان کے پاس آئے اور بتایا کہ آپ کے بیٹے کو ایرانی ایجنسی ساواک کے لوگوں نے مار دیا. انہوں نے سنا, اپنی گھڑی پہ نظر ڈالی, کہا مجھے 5 بجے مثلاً 9 بجے اس آدمی سے ملنا تھا, وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ کہا صاحب آپ کا جوان بیٹا مارا گیا ہے. کہا تو کیا ہوگا؟ میں نے مصطفیٰ کو اسی دن کے لیے بڑا کیا تھا. کسی نے کہا آغا صاحب آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا, آپ کا جوان بیٹا مارا گیا؟ انہوں نے جملہ کہا ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے, کہنے کہ مجھے قلب کے اندر بھی کوئی غم نہیں ہے, چہرے پہ تو غم نہیں ہے, قلب کے اندر بھی کوئی غم نہیں ہے. میں نے یہی کرنا تھا, میرے بیٹے نے یہی کرنا تھا, اس کا کمال یہی تھا, اس نے کمال حاصل کر دیا, معاملہ ختم ہو گیا. کہا مجلس ترہیم رکھ لیں. کہاں رکھو؟ مجلس ترہیم رکھو. مجلس ترہیم رکھی. مجلس ترہیم میں ایک ذاکر کو بلایا تو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آیت اللہ خمینی دل کے اتنے سخت ہیں, اب اپنے بیٹے کے شہادت پہ روئے بھی نہیں, گریا بھی نہیں کیا. تو ذاکر آیا, اس کو بلایا, کہا بیٹا ان کا مارا گیا. کہا اچھا کیا کروں؟ کہا میں مسائل پڑھوں. اس نے حضرت علی اکبر کے مسائل شروع کیے. جیسے ہی حضرت علی اکبر کے مسائل شروع کیے, وہ جو پہاڑ تھا استقامت کا, وہ شانے ہلا ہلا کے رونے لگا. کہاں تو وہ وقت تھا کہ صبح کو خبر ملی تھی, شام تک ایک آنسو نہیں بہایا تھا. اور کہاں وہ عالم ہوا کہ جیسے ہی تذکرہ ہوا سید الشہداء کا اور جیسے ہی ذکر آیا علی اکبر کے جانے کا, تو اتنی زور زور سے روئے کہ ان کے کندھے تک ہل رہے تھے. عاشق اہل بیت تھے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عشق کو لے کر چلنے والے تھے. جگہ جگہ انہوں نے جس کام کو انجام دیا وہ بہت عجیب کام تھا. بہت کم لوگ امام زمانہ کی شخصیت کو پہچان رہے تھے. امام خمینی کے کارناموں سے ایک بہت بڑا کارنامہ گزشتہ صدی میں یہ تھا کہ انہوں نے امام کی شخصیت کے نام کو دنیا کے اندر پھیلا دیا. جب ان سے بات ہوتی تھی انقلاب کے اہداف کیا ہیں, انقلاب کے مقاصد کیا ہیں, ایک جملہ بار بار کہتے تھے ہم یہ سب کام کر رہے ہیں تاکہ حکومت بنا کر امام زمانہ کے ہاتھ میں دیں گے. امام زمانہ کے نام کو زندہ کرتے تھے, جہاں جاتے تھے وہاں کے امام کا تذکرہ کرتے تھے. بہت قید بھی ایسی مشہور ہے ان کے نام کے ساتھ. انقلاب کے رات کی تاریخ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. جس رات طے ہوا کہ لوگ بازار میں آئیں گے تو آرمی کے لوگ ان کو فائر کر کے ختم کر دیں گے, اور اگر گھر میں رہ گئے تو نہیں معلوم فوج حملہ کرے گی امام خمینی کو قتل کر دے گی. تو دو راستے تھے, یا لوگ گھر میں رہیں تو فوج امام خمینی قتل کرے گی, خطرہ تھا اس بات کا, یا لوگ باہر آ جائیں روڈ کے اوپر آ جائیں. امام خمینی نے سارے لوگوں کی باتیں سنی, اس کے بعد ایک کمرے کے اندر تشریف لے گئے. کمرے کے اندر تشریف لے گئے, ان کا خادم کہتا ہے لوگ بہت دیر ہو گئی باہر نہیں آئے, لوگ تشویش میں مبتلا ہو گئے. کہا گئے امام, اس خادم کو بلایا, کہا تو بہت نزدیک ہے ان کی شخصیت سے, جاؤ دروازہ کھٹکھٹا کر دیکھو امام کیا کر رہے ہیں. کہتا ہے میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں دروازہ کھٹکھٹاتا, جس انداز میں وہ گئے تھے اس سے لگ رہا تھا ہم خود آئیں گے وہاں. کہتا ہے میں نے لوگوں کے اصرار پر جو کان لگا کر سنا تو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے مولا امام زمانہ آپ کے کہنے پر میں یہاں تک آیا تھا, آپ کے حکم پر میں ایران آیا ہوں, آپ کے نظر لطف سے سارے کام انجام پائے, اب مجھے رہنمائی فرمائے مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر. خادم کہتا ہے جیسے ہی میں نے سنا میں دروازہ چھوڑ کے پیچھے چلا گیا کہ نہیں معلوم کون سا راز میرے اوپر کشف ہو جائے گا. کہتا ہے تھوڑی دیر کے اندر امام خمینی دروازے سے باہر نکلے, بالکل پہاڑ کسی مضبوطی سے چلتے ہوئے آئے. کہا لوگوں سے کہہ دو سڑکوں کے اوپر آ جائے, لوگ کھڑے ہو گئے. کہا آگا یہ کیا کر رہے ہیں ہم, اگر لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے ہزاروں میں مارے جائیں گے. کہا نہیں یہ کوئی حکم ہے کہ یہ کام کرو. کہا کس کا حکم ہے؟ کہ لیکن شاید آقا کا حکم ہے یہی کام کرو. امام زمانہ کے پرچم کو لے کر بڑھنے والے ہیں. خدا نے متعال ان کی روح کو عظمت نصیب فرمائے, ان کی روح پہلے ہی بلند ہے, خدا نے متعال ان کی روح کو اور عظمت نصیب فرمائے. سب کا سب سید الشہداء کے ہاتھ سے حاصل ہوا ہے, سب کا سب امیر المومنین کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے. ایک خواب دیکھتے ہیں, ایک عارف کے پاس ذکر کیا جاتا ہے, عارف کے پاس ذکر کیا جاتا ہے, کہا کہ مصطفیٰ خمینی جاتے ہیں, احمد خمینی جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ عارف نے ایک عارف کی تعریف کرتے ہیں. امام خمینی کہتے ہیں مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ واقعی اگر اتنے بڑے مرحلے پر فائدے ہیں تو ان سے کہو میں نے خواب دیکھا, اس خواب کی تعبیر کیا ہے. یہ سب نجم کے اندر پیش آ رہا ہے. احمد خمینی آئے, کہا ایک عارف ہے بہت بڑی شخصیت ہے. امام خمینی نے کہا ٹھیک ہے, اگر اتنی بڑی شخصیت ہے تو اس سے کہو جو میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے. احمد خمینی نے کہا آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا ایسے نہیں ہوگا, ان کو پھر پتا ہونا چاہیے کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے, اگر وہ بڑی شخصیت ہے تو ان کو پتا ہوگا. احمد خمینی جاتے ہیں ان کے پاس, وہ بھی حیات رہے بعد میں, ان کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں میرے بابا نے خواب دیکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں خواب کی تعریف کیا ہے, تعبیر کیا ہے؟ کہتے ہیں تمہارے بابا نے جو خواب دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین تمہارے بابا کی نصرت کریں گے, امیر المومنین تمہارے باپ کی نصرت کریں گے.
یہ واپس آتے ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے, آپ شاہ کو ہرا لیں گے, امیر المومنین آپ کی نصرت کریں گے. اب آپ بتائیے خواب کیا دیکھا تھا؟ کہنے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ جیسے میں قبر میں لٹایا جا رہا ہوں, میں قبر میں لٹایا جا رہا ہوں اور میرے پہلو کے اندر ایک پتھر چبھ رہا ہے, میرے پسلیوں میں پتھر چبھ رہا ہے اور پتھر مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے. کہنے کہ میں نے اس تکلیف کے عالم میں جیسے میں قبر میں لیٹا ہوا تھا مولا امیر المومنین کو مدد کے لیے پکارنا شروع کیا. میں نے کہا یا علی میری مدد کو آئیے, میری اس مشکل کو حل کر دیجیے. کہنے لگے میں نے ایسے احساس کیا جیسے مولا امیر المومنین میری قبر کے اندر آئے, انہوں نے اس پتھر کو نکال کے پھینک دیا اور کہا کہ اب تمہیں آرام ملے گا. فرمایا میں سمجھ گیا تھا مولا امیر المومنین نصرت کریں گے, اب ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود. وہ عظیم الشان شخصیت دنیا سے چلی گئی اور یہ کہہ کر گئی کہ میں آرام اور مطمئن دنیا سے جا رہا ہوں, جو کچھ کیا خدا کی خاطر کیا. امیر المومنین نے ان کی نصرت کر دی, شاہ کو اٹھا کر باہر پھینک دیا, ان کا نام دنیا کے اندر پھیل گیا, ان کے نام کی عظمت آشکار ہونا شروع ہو گئی. اور اب ان کے نام کی عظمت اس وقت صحیح آشکار ہوگی جب وہ حجت خدا تشریف لائیں گے جن کے وہ منتظر تھے.
سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون.
اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قریب سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جس طرح انہوں نے تیری خاطر زندگی گزاری, اے پاک پروردگار ہمیں بھی اپنی راہ میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اسلام, پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے انہیں علم کی دولت سے مالا مال کیا, اے پاک پروردگار تو نے انہیں تقویٰ اور عرفان کی دولت سے مالا مال کیا. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کی مودت کے سائے میں انہوں نے کمال کو حاصل کیا, اے پاک پروردگار اسی کمال پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کے حکم پر ان کے اشارے پر لاکھوں جانیں قربان ہو گئیں تیری راہ میں. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا سے زندگی کا اختتام اپنی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے نہیں معلوم نے کس مقام پر نازل فرما دیا ہے, پاک پروردگار کس مقام پر محشور فرمایا ہے. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما. نسلن بعد نسلن ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کے بہترین آباد و انصار میں شامل فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار پرچم اسلام کو ان کی حمایت میں, ان کی نصرت میں دنیا کے تمام منازل و مقامات پر لہرانے کی توفیق نصیب فرما. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص امام خمینی کی روح کے ایثار ثواب کے لیے اور ان تمام لوگوں کی ارواح کے ایثار ثواب کے لیے جو اسلام کی راہ پر چلتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے. درود بھیجے محمد والے محمد.